أكثرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. برادران عزیز و خواران محترم، ایک مرتبہ پھر ولادت با سعادت خاتون جنت مخدومہ کونین سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں عمومی طور پر اور خاص طور پر زمانے کے امام کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم بی بی کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. برادران عزیز، کل موضوع کا اعلان ہو چکا کہ آیت تطہیر کے بیک گراؤنڈ میں آج کچھ گفتگو ہے کہ جو ہمیں کرنی ہے. آیت تطہیر کا بیک گراؤنڈ ایک تو وہ حدیث قصہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہو رہی تھی تو اس وقت کیا ماحول تھا اور کس طریقے سے پنجتن تشریف لائے. جناب سیدہ خود اس کو روایت کرتی ہیں اور جو اس کا معروف ورژن ہے وہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہم تک پہنچا ہے. اس کے علاوہ برادران اہل سنت کے پاس کچھ اور ورژنز بھی ہیں کہ جس کے اندر امہات المومنین میں سے بعض ہیں کہ جو اس کو روایت کرتی ہیں، جس میں بہت معروف ورژن جناب ام سلمہ کا ہے کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کیا کہنا اس بی بی کا کہ ازواج رسول میں بھی تھیں اور آل محمد کے وفادار بھی تھیں اور محبت کرنے والی تھیں. یہ جناب ام سلمہ وہ خاتون ہیں کہ جو کربلا کے واقعے کے موقع پر بھی حیات تھی اور کربلا کے واقعے کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے بہت تاریخی کردار ہے جناب ام سلمہ کا کہ جناب ام سلمہ نے امیر المومنین کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا. وہ سمجھتی تھیں کہ رسول کیا ہے اور نفس رسول کیا ہے، وہ سمجھتی تھیں کہ ان کا کیا فریضہ ہے اور ان کا کیا وظیفہ ہے. تو یہ بھی جناب ام سلمہ سے بھی اور بعض دیگر ازواج سے بھی یہ روایت آئی ہے اور ان کی حجرے کے حوالے سے یہ روایت پہنچی ہے. مگر بہرحال جو کامن ڈینومینیٹر ہے ہر روایت کے اندر وہ ایک ہے، یعنی اگر آپ مشترک نکالنا چاہیں تو وہ ایک ہے کہ پیغمبر اکرم نے چادر میں سب کو جمع کیا اور اس کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پھر پروردگار عالم نے آیت تطہیر کو نازل کیا. یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بعید نہیں سمجھتا کہ یہ واقعہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہو، کبھی حجرہ سیدہ کے اندر اس شان کے ساتھ جو حدیث قصہ میں بیان ہوا اور کبھی ازواج رسول میں سے بعض کے حجروں میں، تاکہ یہ روایت جو حدیث قصہ کی ہے وہ آیت تطہیر کے نزول کا اتنا مسلم ثبوت بن جائے کہ کسی کے لیے شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، سب کے لیے بالکل واضح ہو جائے، تواتر کے ساتھ یہ بات پہنچ جائے کہ کس پس منظر میں پروردگار عالم نے آیت تطہیر کو نازل فرمایا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کامن ڈینومینیٹر ہے کہ چادر میں سب کو جمع کیا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے آیت تطہیر کو نازل کیا. اس کامن ڈینومینیٹر کو آپ صحاستہ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، صحیح مسلم میں اور ان کے علاوہ بہت سی دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ بات آپ کو نظر آئے گی. اب آئیے ذرا قرآن مجید میں اس کی لوکیشن کو ٹریس کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہاں پر. قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، 33 چیپٹر، جس کا نام ہے سورہ احزاب. سورہ احزاب 33واں سورہ اور اس 33ویں سورہ کی 33ویں آیت کا آخری حصہ وہ ہے آیت تطہیر. آیت تطہیر جس میں طہارت کا اعلان ہوا ہے، رجس سے دوری کا اعلان ہوا ہے، لوکیشن اس کی ہے سورہ احزاب 33واں سورہ اور 33ویں سورہ کی 33ویں آیت کا آخری حصہ۔ اچھا سورہ احزاب خود جو نازل ہوا ہے یہ حزب کی جمع ہے احزاب، اور حزب کا مطلب ہوتا ہے پارٹی اور احزاب کا مطلب ہوتا ہے پارٹیز۔ یہ سورۃ الاحزاب کو سورۃ الاحزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورے کے اندر پروردگار عالم نے جنگ خندق کا ذکر کیا ہے، اور جنگ خندق ہی کا ایک اور نام جنگ احزاب بھی ہے، غزوہ احزاب، کیونکہ اس کے اندر مشرکین بہت سارے حزب ایک جگہ جمع ہوئے، بہت ساری پارٹیز ایک جگہ پر جمع ہوئی، ان کا الائنس ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا اس غزوے کا نام پڑا غزوہ احزاب، ان پارٹیز کی وجہ سے خندق کھودی گئی جس کی وجہ سے اس کا نام پڑا غزوہ خندق، اور پھر اس کے بعد سورہ کا نام بھی اسی ریفرنس سے سورہ احزاب پڑا۔ سورہ احزاب کے اندر غزوہ احزاب سے متعلق گفتگو ہوئی ہے اور وہ بھی پڑھنے والی، لیکن پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ مخاطب کیا کہ اے حبیب اپنی ازواج سے یہ کہہ دیجئے۔ یہ ایک سلسلہ ہے آیتوں کا، اور یہ آیتوں کا سلسلہ آیت نمبر 33 تک پہنچتا ہے، اور 33ویں آیت کے اختتام پر انداز بالکل بدل جاتا ہے، اور وہاں پر پھر آیت اطہیر ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ اگر آپ کے لیے واضح ہو گیا تو اب آگے بڑھیے۔ پروردگار عالم نے جو ازواج سے خطاب شروع کیا ہے تو پہلے تو نبی کے ذریعے سے اور پھر اس کے بعد براہ راست، مگر ذرا اس کے اندر دیکھیے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے اور کیا انداز اختیار کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی ازواج ایک سے زائد تھیں، دو سے بھی زائد تھیں، لہذا جمع کا صیغہ ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا عربی زبان کے اعتبار سے اگر آپ ضمائر کو دیکھیں جو پروناؤنز ہوتے ہیں، اس کے اندر مخاطب کرنے کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے اس میں ہے کا، کما، کم، کی، کما، کنا۔ یعنی اگر آپ السلام علیکہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو سلام کر رہے ہیں، جب آپ کے لیے بالکل واضح ہے، کلیئر ہے کہ جو سامنے شخص ہے وہ مرد ہے اور واحد ہے، اور اگر دو ہیں تو کہا جائے گا السلام علیکما، تم دونوں پر سلام۔ تکلفاً آپ کہہ دیں السلام علیکم سب کو یا کبھی رسپیکٹ کے لیے وہ الگ بات ہے، مگر جو باقاعدہ صیغہ اس کے لیے بنتا ہے یا ضمیر جو اس کے لیے بنتی ہے وہ بنتی ہے کا، کہ السلام علیکا، کہ تم پر سلام۔ یہ تم کون ہے کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، یہ ایڈریسی کون ہے؟ یہ ایڈریسی ہے ایک مرد۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکما تو اس کا مطلب یہ کہ سامنے دو افراد موجود ہیں، اور السلام علیکم اس کا مطلب یہ کہ تین یا تین سے زائد موجود ہیں۔ اسی طرح سے اگر خاتون سامنے موجود ہے اور آپ سلام کرنا چاہتے ہیں تو السلام علیکی، اور پھر اس کے بعد اگر دو خواتین ہیں تو وہی صیغہ، وہی ضمیر واپس رپیٹ ہو جائے گی السلام علیکما، اور اگر تین سے زائد ہیں، تین یا تین سے زائد ہیں، تو پھر کہا جائے گا السلام علیکنا۔ یہ جو کنا ہے اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا انداز کہ جو ضمیر ہے اس کو اسی طرح سے مخاطب کی ضمیر کے لیے کہ انتا، انتما، انتم، تم، تم دو اور تم تمام۔ یہ کون؟ تم، انتا، یہ ایک مرد کے لیے، انتما، تم دو مرد، انتم، تم تمام مرد، تین یا تین سے زائد۔ اور پھر اس کے بعد جب خواتین کا معاملہ آئے گا تو کہا جائے گا انتی، انتما، انتنا۔ انتی کا مطلب ہوگا تم، یعنی ایک خاتون، انتما وہی ضمیر واپس رپیٹ ہو گئی جس کا مطلب ہوگا دو خواتین، یعنی مرد اگر دو ہوں تو بھی انتما اور خواتین اگر دو ہیں تو بھی انتما، اور اس کے بعد اگر جمع کا صیغہ ہے تو یہ ہو جائے گا انتنا۔ یہ میں آپ کو کیوں اس پہ اتنا زیادہ انگیج کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے آگے مجھے کام لینا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں عربی زبان کے اندر گھر کو کہتے ہیں بیت، اور اسی کی جمع ہے بیوت، یعنی وہ اس تثنیہ ہو جائے تو بیتان ہو جائے گا، لیکن جمع جمع وہ ہے بیوت، بیوت کا مطلب ہے بہت سارے گھر، بیت گھر، بیوت یہ اسی کی جمع ہے۔ اور اگر اسی بیت کے اوپر الف لام لگ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کوئی خاص گھر ہے کہ جس کو مراد لیا جا رہا ہے، جس طریقے سے یوم ہے، یوم کا مطلب دن، لیکن اگر الیوم ہو جائے تو کوئی خاص دن ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے آج۔ یعنی یہ پروردگار کا انداز ہے کہ اس طرح سے الف لام کا اضافہ کر کے الیوم کہا اور ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ دن کون سا ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا، جس کے بعد پہ سوال پیدا ہوگا نا کہ وہ کون سا دن تھا کہ جب دین مکمل ہو گیا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب آئیے ذرا یہاں پر دیکھیں، پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ غزوہ احزاب سے متعلق گفتگو گفتگو ہو رہی تھی، اس میں پوز آیا، اس کے اور یہ ازواج سے متعلق گفتگو کے درمیان کوئی ربط نہیں۔ قرآن مجید کے اندر آیتوں کے درمیان ربط ہونا ضروری نہیں ہے، ایک ہی دن کے اندر کئی واقعات ہو سکتے ہیں جس کے لیے مختلف آیتیں نازل ہو جائیں، تو ان کا اپنا پس منظر ہوگا۔ ربط ہو تو بہت اچھی بات ہے، ربط نہ ہو تو کوئی ضروری بھی نہیں۔ جب خاص طور پر کوئی شان نزول آ جاتا ہے اور بالکل متفق علیہ ہوتا ہے، مسلمہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں یہ آیت آئی ہے، تو پھر اس کے بعد آیتوں کے درمیان ربط تلاش کرنا یہ بہت زیادہ معقول نہیں ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا۔ اب آئیے ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایوہ النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے کہیے، جو آپ کی بیویاں ہیں ان سے آپ کہیے، ان کنتن، اگر تم تردنا چاہتی ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینتیں، فتعالینا، یہ بھی وہی انداز ہے، فتعالینا، تو آ جاؤ، امت کننا، ہم تمہیں دے دیتے ہیں، وہ اسر کننا، اور پھر رخصت کر دیتے ہیں سراہن جمیلا اچھے طریقے سے۔ یعنی اگر تم دنیا کی زندگی کی طلبگار ہو، اس کی زینتیں تم کو چاہیے، پھر نبی کی زندگی جو ہے اس کے اندر تو سمپلسٹی ہے، نبی کی جو زندگی ہے اس کے اندر تو سادگی ہے، اس کی زندگی کے اندر تمہیں یہ تمام تر چیزیں نہیں ملیں گی۔ اگر تم دنیا کی رنگینیاں چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ، ہم تمہیں رخصت کر دیتے ہیں، اور کچھ دے دلا کر رخصت کر دیتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں دیتے ہیں جو دنیا کی زندگی سے متعلق ہو، اور پھر اس کے بعد ہم تم کو رخصت کر دیتے ہیں۔ آپ اس ایک آیت کے اندر دیکھ رہے ہیں کتنی مرتبہ ضمائر استعمال ہوئے، یہ جو پروناؤنز ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں، کنتن، تردنا، یہ جو نا تننا، پھر اس کے بعد آگے آیا فتعالینا، پھر اس کے بعد آیا امت کننا و اسر کننا سراہن جمیلا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ پروردگار عالم کا خطاب کا لہن کیا تھا اور خطاب کا انداز کیا تھا، ٹون کیا تھا۔ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ازواج رسول میں سے بعض نے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، برادران اہل سنت بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ازواج رسول میں سے بعض نے پیغمبر اکرم سے کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا، پیغمبر اکرم کو ناگوار گزرا، جس کے بعد پیغمبر اکرم نے ازواج کے حجروں میں جانا ترک کر دیا، ناراضی کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور پیغمبر اکرم نے یہ آیت ان کے درمیان پڑھ کر سنائی۔ وَإِن كُنْتُنَّ، اور اگر تم تُرِدْنَا چاہتی ہو، اللہ، اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے دن کو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ نے اَعَدَّا، وعدہ کیا ہے، فراہم کیا ہے، للمحسنات، نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کننا، جو تم میں سے ایسی ہوں، اجرن عظیمہ، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اور فراہم کیا ہے۔ کیا پروردگار عالم نے یہ وعدہ بالکل ایبسلوٹ کیا ہے؟ جواب جی نہیں، ایبسلوٹ وعدہ نہیں ہے، پروردگار عالم کی طرف سے واضح طور پر اعلان ہے، من کننا، تم میں سے جو ایسی ہیں کہ جو محسنات ہیں، جو نیکیاں کرنے والی ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ وعدہ رکھا ہے کہ وہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ یا نساء النبی، اور اب پروردگار عالم نے براہ راست گفتگو شروع کر دی۔ اب تک کیا تھا؟ اے حبیب، آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے، اور اب لہن اور سخت ہو رہا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیبیوں، اے نبی کی نساء، اے نبی کی عورتوں، مَن یَأْتِ مِنْكُنَّ، پھر یہ کننا ہے، تم میں سے جو کوئی بھی کرے، بفاحشت مبینہ، کوئی نمایاں جرم اگر تم میں سے کسی نے بھی انجام دیا، میں بہت محتاط الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، بفاحشت مبینہ، اگر تم میں سے کسی نے بھی کوئی نمایاں جرم کیا، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، دگنا عذاب دیا جائے گا، ایک اس گناہ کو کرنے کا عذاب، اور دوسرا جو رسول کا رشتہ ہے اس کی توہین کا عذاب۔ کہ جب نبی کی زوجہ ہونے کا تمہیں شرف ملا ہے تو یہ شرف فری آف کاسٹ نہیں ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے جو تمہارے کاندھوں پر ہے، اس ذمہ داری کو بھی تم نے انجام دینا ہے۔ پروردگار عالم کوئی لگی انٹیگریٹی نہیں رکھ رہا. پروردگار عالم نے واضح طور پر کہا ہے، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، میات من کن بفاحشت مبینہ، تم میں سے جو کوئی بھی نمایاں جرم کرے گی، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو اس کو عذاب دیا جائے گا، دگنا عذاب دیا جائے گا. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ بھی مت سمجھنا کہ صرف نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ کام کر دینا، یہ سزا دینا، یہ خدا کے لیے بہت آسان ہے. ومن یقنط منکن، ہاں اگر تم میں سے کوئی اطاعت گزار ہوئی، اگر تم میں سے کوئی اطاعت گزار ہوئی، للہ و رسول، اللہ کی اطاعت گزار، اللہ کے رسول کی اطاعت گزار، و تعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال انجام دیے، نؤتہا اجرہا مرتین، تو ہم اس کو دگنا اجر بھی عطا کریں گے، ایک اس عمل کرنے کا اجر، اور دوسرا رسول سے وابستہ رشتے کی حرمت کا پاس اور لحاظ رکھنے کا. یہ اجر بھی دگنا ہوگا، لیکن وہ بھی عذاب بھی دگنا ہوگا. وہ آتدنا لہا رزقاً کریما، ایسی جو ہوں گی ان کے لیے رزق کریم ہوگا، عزت والا رزق ہوگا. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کا احد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پھر ایک مرتبہ، کیا ایبسلوٹ ہے یہ بات کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو؟ جی نہیں. یا نساء النبی، اے نبی کی بیبیوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی ازواج، لستن، پہلے تو تنہ پر توجہ کیجئے، کا احد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. کب؟ ان تقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا. اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو معاملہ بہت گڑبڑ ہے، لیکن اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو میں آپ کے سامنے رزلٹ عرض کرتا ہوں، اگر تقوی اختیار کیا تو متقی بن جاؤ گی، متقی بن جاؤ گی تو صفے متقین میں آ جاؤ گی، جب صفے متقین میں آ جاؤ گی تو امام المتقین کے مقابلے پر تلوار نہیں کھینچو گی. ان تقیتن، تو شرط ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تم نفس رسول کے مقابلے پر نہیں آؤ گی. ان تقیتن، تو اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، کیا؟ فلا تغزعنا بالقول، اپنی آواز کے اندر لوچ پیدا مت کرو. تمہاری گفتگو بہت کنٹرولڈ ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو کے اندر کوئی ایسا تاثر نہ ہو کہ جو تمہارے کردار کی خرابی کو پورٹری کرے. کسی کے دل میں کوئی تما نہیں آنی چاہیے. اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا رکیے گا، یہی سورہ عذاب ہے کہ جس کے آغاز میں پروردگار عالم نے چند آیتوں کے بعد وہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو نبی کی ازواج ہیں وہ امہات المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. کیا مطلب ہے مومنین کی مائیں ہونے کا؟ ایک سوال ہے، مومنین کی ماں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ماں اولاد کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اگر ماں کا انتقال ہو جائے یا اولاد کا انتقال ہو جائے تو اولاد کی میراث کس کو ملے گی؟ اس کے ورثہ کو، اس میں ماں بھی شامل ہے. تو کیا نبی کی ازواج کا یہ اسٹیٹس ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی میراث ازواج رسول کو ملے گی؟ ایسا تو نہیں ہے. ازواج رسول میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ماں کے ساتھ بیٹے کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں کی کوئی میراث ہے تو اس کا ایک حصہ اولاد کو بھی ملے گا. تو کیا یہ والا تعلق ہے؟ یہ والا تعلق بھی نہیں ہے. تو وجہ شباہت کیا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ جو ہے وہ چاند جیسا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی چاند کو آپ لے کر بچے پر فٹ کر دیں اور بچے کو لے جا کر چاند پر فٹ کر دیں، یہ نہیں ہوتا. جب آپ کہتے ہیں کہ بچہ چاند جیسا ہے یا بچہ چاند ہے، چاہے شباہت ہو چاہے استعارہ ہو، میٹافر ہو، جو بھی انداز آپ اختیار کریں، کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، رخ ہوتا ہے کہ جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس استعارے کو یا اس تشبیہ کو استعمال کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا. آپ نے کہا بچہ چاند ہے، کیا مطلب؟ جس طرح سے چاند حسین نظر آتا ہے اسی طرح سے یہ بچہ حسین ہے. تو شباہت کیا ہے؟ حسن، اس کی چاندنی، اس کا رنگ، اس کی وجہ سے آپ نے اس بچے کو چاند کہہ دیا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مثلا چاند میں تو بہت سارے گڑھے بھی ہوتے ہیں تو بچے کے اندر بھی گڑھے ہونے چاہیے، کیا مطلب ہے؟ آپ اس کے چہرے کے اندر گڑھے تلاش کریں گے تو بدصورت ہو جائے گا. جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ وہاں پر بھی حسن ہے اور اس بچے کے اندر بھی حسن ہے. واضح ہوئی بات. ایک دوسری مثال آپ دیجیے. آپ نے کہا فلاں صاحب جو ہے وہ علم کا سمندر ہے. تو کیا علم کا سمندر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر بھی موجے ہیں اپنا زور دکھا رہے ہیں؟ تو علم کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. سمندر کے اندر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کے اندر علم بہت زیادہ ہے. لہٰذا کہا جا رہا ہے یہ علم کا سمندر ہے, بحر علم ہے, بحر علوم ہے, یہ کہا جائے گا. اگر پیغمبر اکرم کی ازواج کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا میراث, وہ تو تقسیم نہیں ہوگی. اگر مسلمانوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو کوئی حصہ ازواج رسول کو نہیں ملے گا. اگر ازواج رسول میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو کوئی حصہ مسلمانوں کو نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد آئیے ایک دوسرا پہلو. جو ازواج ہیں اگر وہ ماں ہیں تو ماں اور اولاد کا پردہ ہوتا ہے. سر پر چادر رکھنے کی ماں کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے بال چھپائے, کوئی ضرورت نہیں. لیکن کیا ازواج رسول جب وہ امہات المومنین ہیں تو یہ ان پر ساخت ہو گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اب ان آیتوں کو ذرا دیکھیے, پروردگار عالم واضح طور پر کہہ رہا ہے امہات المومنین ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی آواز میں لوچ پیدا مت کرو, تمہارا لہن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی بیمار دل کے اندر کوئی تما پیدا ہو, تمہارے بارے میں کوئی برا خیال پیدا ہو. تو وہ تو ماں ہے. پھر ماں کس وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ جس طرح سے علم بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کہا گیا علم کا سمندر, جس طرح حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ چاند ہے, یہ چاند جیسا ہے, اسی طرح سے ایک حکم یہ کہ جو نبی کی ازواج ہیں پیغمبر اکرم کی وفات بھی اگر ہو جائے تو عام عورتوں کو اس بات کا حق ہے کہ جب وہ عدہ پورا کر لیں تو اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں, شادی کر سکتی ہیں, یہ حق ہے. ہمارے معاشروں کے اندر یہ خرابیاں آ جائیں کلچرلی تو ایک الگ بات, ورنہ اسلام تو پورا پورا حق دیتا ہے کہ اگر خاتون اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عدت پوری کر لے پھر اس کو حق ہے, وہ کسی دوسرے انسان سے شادی کر سکتی ہے. نبی کی ازواج کو یہ حق نہیں ہے. یہ قرآن کے اندر کیٹیگوریکلی اعلان کر دیا گیا کہ نبی کی ازواج کو اس بات کا حق نہیں ہے. اگر رسول اللہ کی وفات بھی ہو جائے, پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد نبی کی ازواج عدت پوری ہونے کے بعد بھی کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. اس خاص قضیے کے اندر جس طرح سے ماں سے شادی نہیں ہو سکتی اسی طرح نبی کی ازواج سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. یہ ہے وہ شباہت, یہ ہے وہ تعلق کہ جس کی وجہ سے ان کو ماں کہا جا رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں بے شک نبی کی ازواج ہونا ایک شرف عطا کرتا ہے مگر کچھ کنڈیشنز کے ساتھ, اور یہ بات کہیں اور نہیں, خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم بیان کر رہا ہے. واپس سنیے, لستن کا احد من النساء ان اتقیتن, اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا تخزعنا بالقول, اب ہم تم سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر ایک, اپنی آواز کو کنٹرول کرو, تمہاری آواز میں وہ لوچ نہیں ہونا چاہیے, تمہاری آواز کے اندر وہ خامہ خاں کی نرمی نہیں ہونی چاہیے. فیتمع الذی فی قلبہ مرض, کہ وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے لیے کوئی تما پیدا ہو سکے, وہ تمہارے بارے میں کچھ غلط خیال کر سکیں. وقلنا قولا معروفا, ہاں بات کرو اچھے طریقے سے بات کرو. یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ خامہ خواہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرو, یہ بھی نہیں کہا جا رہا, مگر تمہاری آواز کے اندر وہ خامہ خواہ کی نرمی نہیں ہونی چاہیے. پھر واپس غور کیجئے, قلنا ان تقیتنا, قلنا قولا معروفا, اور پھر اس کے بعد وقرنا فی بیوتکن, نبی کی ازواج اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو, تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنے گھر سے باہر نکلو. قرنا بیوتکن, یہاں پر پھر آپ نوٹ کیجئے بیت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے, بیوت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو, بیت سنگولر ہے, بیوت جمع ہے. کننا, اے نبی کی عورتوں, تمام خواتین کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو ازواج رسول ہیں. کرنا فی بیوت کننا, میں نام نہیں لے رہا, یعنی خاتون کا نام نہیں لے رہا, اس لیے کہ میں کسی کو ہرٹ کرنا نہیں چاہ رہا, مگر آپ خود سمجھیں گے. مولانا مودودی تفہیم القرآن کے اندر باقاعدہ لکھتے ہیں حوالوں کے ساتھ, تفہیم القرآن ان کی بہت معروف تفسیر ہے, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اور بہت صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں, خاص طور پر موجودہ دور کی جو خواتین کا انداز ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے. اس آیت کے ذیل میں جو بات انہوں نے لکھی ہے وہ واقعاً بہت زیادہ قابل توجہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ خاتون زوجہ رسول جب اس آیت کو پڑھتی تھی, جو جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابلے پر تشریف لائی تھی, جب اس آیت کو پڑھا کرتی تھی کرنا فی بیوت کننا, کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی ازواج اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو, جب وہ اس آیت کو پڑھا کرتی تھیں تو اتنا گریہ کرتی تھیں, اتنا روتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جایا کرتا تھا, انہیں جنگ جمل کے اندر اپنا بیہیویئر یاد آ جاتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا, جس کے بعد وہ اتنا گریہ کیا کرتی تھی. آپ نے غور فرمایا, کرنا فی بیوت کننا. اب میں سوال کرتا ہوں کہ یہ آیت پڑھتی تھیں تو گریہ کرتی تھیں, تھوڑی دیر کے بعد آیت اتھیر بھی تو آنے والی ہے, اس کو پڑھ کر خوش کیوں نہیں ہو جاتی تھی؟ اگر ان کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو یقیناً وہ خوش ہوتی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس کا شان نزول اتنا ایکسپلیسٹلی بیان کیا ہے کہ کسی قسم کے شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی. درود بھیجئے محمد و آل محمد. زوائد الزاہدین کے اندر عبداللہ بن احمد بن حنبل نے بھی اس کو لکھا, ابن ابی منذر نے, ابن ابی شیبہ نے اور ابن سعد نے ان باتوں کو روایت کیا. آپ نے غور فرمایا, اب اس کے بعد ذرا سا آگے بڑھیں, پروردگار فرماتا ہے کرنا فی بیوت کننا, اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. یہ آیت نمبر 33 شروع ہو گئی ہے جس کا اختتام ہونا ہے آیت ادھیر کے اوپر, کرنا فی بیوت کننا, اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ, اور دیکھو زمانہ جاہلیت کی طرح سے بن ٹھن کر مت نکلا کرو. الجاہلیت الاولی و اقمن الصلاۃ, نماز قائم کرو, و آتی نز زکا, زکات ادا کرو, اقم نہ آتی نہ, و اطعن اللہ و رسولہ, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ آپ نے اتنی مرتبہ دیکھا, بیعت کا لفظ اب تک استعمال نہیں ہوا, بیوت کا لفظ استعمال ہوا. اس کے بعد جو آیت ہے نا, یہ آیت اتھیر درمیان میں ہے اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے وذکرنا, یہ آیت نمبر 34 ہے, یاد کرو ما یتلا, جو پڑھا جاتا ہے فی بیوت کننا, تمہارے گھروں کے اندر, پھر بیوت ہے بیعت نہیں ہے, من آیات اللہ, جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, والحکمہ, اور جو حکمت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, ان اللہ کان لطیفا خبیرا, یقیناً اللہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے. اب اس کے درمیان یہ جملہ آتا ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ, کہ یقیناً اللہ کا ارادہ یہ ہے, لیذھب عنکم, کہ تم سے دور کرے, انکننا نہیں ہے یہاں پر, انکم ہے, انکم انکننا نہیں ہے, کم آپ اہل علم سے پوچھ لیجئے کہ یا تو جمع کا صیغہ ہو تو مردوں کے لیے استعمال ہو, یا ایسے گروپ کے لیے کہ جس میں خواتین بھی ہوں اور مرد بھی ہوں, ان کے لیے استعمال ہوگا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم, ارادہ پروردگار یہ انکم تم سے دور رکھے, انکم کننا نہیں, الرجس ہر رجس کو, اہل البیت اے اس گھر والوں, بیوت نہیں ہے بیت ہے, اور بیت کے اوپر بھی الف لام لگا ہوا ہے کہ کوئی خاص گھر ہے کہ جس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, پھر اس کے بعد ویطہرکم, یطہرہ کننا نہیں ہے, اور تمہاری اس پاکیزگی کا اعلان کرے, ویسا پاک رکھے, یطہرکم تطہیرا, کہ جو پاکیزگی کا حق ہے. اتنی مرتبہ ڈانٹنے کے بعد ازواج کے لیے گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. وہاں پر بیوت کا ذکر ہے, بعد میں بھی بیوت کا ذکر ہے, وہاں پر نا کننا تننا یہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے, یہاں پر ایک ہی حصے میں دو مرتبہ کم کا لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو غور طلب بات ہے وہ یہ, یہاں پر بیت کے اوپر ایک الف لام بھی لگا ہوا ہے, البیت, جس کا مطلب کیا ہے, اے اس گھر والوں. کرنا بھی بیوت کننا, اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو. البیت یہ اس گھر والے جن کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر آئیے, حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے واقعاً وسعت اور بلاغت کے دریا بہا دیے اس آیت کی تشریح میں. میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا, یوٹیوب کے اوپر آیت اثیر سے متعلق ان کی ایک پوری تقریر موجود ہے, اگر موقع ملے ضرور سنیے گا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, پیغمبر اکرم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ چادر میں پانچوں کو جمع کریں؟ کیوں یہ کام پیغمبر اکرم کر رہے ہیں؟ یہ پیغمبر اکرم نے اس کام کو کیوں انجام دیا کہ چادر لیں, جو معروف روایت ہے, پہلے خود آئیں چادر میں, پھر اس کے بعد امام حسن تشریف لائیں, پھر امام حسین تشریف لائیں, پھر مولا تشریف لائیں, آخر میں جناب سیدہ تشریف لائیں؟ اور انداز کیا ہے؟ لمک تملنا, یہ بی بی کے الفاظ ہیں کہ لمک تملنا جمیعن تحتل قصا, کہ جب ہم سب کے سب چادر میں جمع ہو گئے. غلط, جی ہاں, جمع ہو گیا کہ لفظ نہیں ہے یہاں پر, جمع ہونے کے لیے لفظ اجتماع, لمش تمعنا, روا روی میں کوئی ترجمہ کر دے وہ غلط الگ بات, لیکن انصافاً جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے لمک تملنا. یہ نہیں کہا کہ جب ہم جمع ہو گئے, نہیں, جب ہم مکمل ہو گئے. دیکھیے یہاں پر اجتماع ہو رہا ہے, آپ یہاں سے باہر جائیں گے اجتماع ختم ہو جائے گا, مگر آپ اپنی اپنی جگہ مکمل ہیں. اجتماع کے اندر ہوتا یہی ہے کہ جو انڈیویجلی اپنی اپنی حیثیت میں مکمل ہوں وہ جب ایک جگہ پر آتے ہیں تو کہا جاتا ہے اجتماع ہے, مگر مکمل ہونے کا مطلب اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب پیغمبر اکرم کے اس جملے پر توجہ کی جائے, انہم منی و انا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا, اور پھر پیغمبر اکرم یہ دعا مانگتے ہیں, میرے بابا نے اس وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, وہ او ما بیدہ الیمنا الی السما, اور پھر اس کے بعد دعا مانگی, اللہم ہا اولائے اہلی, اے مالک یہ ہیں میرے گھر والے. یا غور فرمائیے ہو کیا رہا ہے, اس چادر میں سب کو جمع کیا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اللہم ہا اولائے اہلی, کیوں, یہ کیوں ضروری تھا؟ دیکھیے برادران عزیز, یہ بہت ضروری تھا. ایک ہے عرف, عام طور پر جب معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے گھر والے, اب میں آپ سے پوچھوں آپ کے گھر والوں میں کون کون شامل ہیں, یقیناً آپ کو حق ہے کہ آپ کہیں گے کہ میری وائف ہیں, میرے اتنے بچے ہیں, اگر آپ کے بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہوئی آپ ان کو شامل کر لیں گے, اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ ان کے ساتھ ہیں تو آپ ان کا بھی ذکر کر دیں گے, یہی ہوگا عرف عام میں, یہی ہوتا ہے. مگر میں کیا کروں کہ قرآن مجید نے اس عرف کو توڑ کر رکھ دیا. ایک ہے عرفاً کسی بات کا ہونا, اور ایک ہے اصطلاحاً کسی بات کا ہونا, ان دونوں میں فرق ہے. یعنی عرف اور اصطلاح کے درمیان فرق اگر سمجھنا ہے تو بہت آسان سمجھ آ رہا ہے. میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ مجلس کا کیا مطلب ہے تو آپ سب یہ کہیں گے کہ مجلس وہ جگہ کہ جہاں پر مولا کا ذکر ہو, فضائل ہو, مصائب ہوں, یہ تمام باتیں ہوں گی, مولا کا پیغام بیان کیا جائے گا, مگر کیا لغت کے اعتبار سے بھی اس کا یہی مطلب ہے؟ مجلس ہر بیٹھک کو کہتے ہیں, ہر وہ جگہ جہاں پر چند افراد بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے, بیٹھنے کی جگہ. آپ اگر گھر سے نکلیں اور آپ کے گھر میں کوئی پوچھے آپ سے کہ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کہیں میں مجلس میں جا رہا ہوں, تو کیا اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ آپ کیفیٹیریا جا رہے ہیں گپ لگانے کے لیے؟ وہ یہ نہیں سمجھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر لغت پیش نظر نہیں ہے, اصطلاح پیش نظر ہے. آپ نے غور فرمایا, اصطلاح پیش نظر ہے. صلات کا لغوی معنی ہے نماز؟ نہیں, صلات کا لغوی معنی ہے دعا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں صلات کے لیے جا رہا ہوں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خاص انداز دعا کہ جس کے کچھ مقدمات ہیں, کہ جس کی کچھ رکعتیں ہیں, قبلہ رخ ہونا ہے, اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام سے آغاز ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر اس کا اختتام، ایک خاص پروٹوکول ہے، آپ نے غور فرمایا؟ یہ لغت اور عرف ٹوٹ جاتا ہے کئی مرتبہ اصطلاح میں، کئی مرتبہ اصطلاح کے اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید کا سورہ ہے سورہ ہود، یعنی جو میرا نقطہ ہے اس بات پر توجہ کیجیے گا، کیوں اتنا ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم چادر میں لے کر جمع کریں اور پھر یہ کہیں اللہم ہا اولائے اہلی، اللہم ہا اولائے اہل بیتی، کیوں اتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ سورہ ہود پروردگار عالم نے اس میں جناب نوح علیہ السلام کو بھی ڈسکس کیا، جناب لوط علیہ السلام کو بھی ڈسکس کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی ڈسکس کیا۔ غور کیجئے گا، جناب نوح علیہ السلام کو ان لینگ پروردگار نے سورہ ہود ہی میں ڈسکس کیا، حالانکہ ایک پورا سورہ سورہ نوح کے نام سے ہے، مگر سورہ ہود میں جتنی تفصیلات ہیں کسی اور سورے میں نہیں ہیں۔ وہاں جناب نوح علیہ السلام کا یہ جملہ آپ کو ملے گا، آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا، نالائق تھا۔ بیٹا گھر والوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عرفاً لغتاً گھر والوں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے، وہ اچھا ہو تو بھی شامل ہے، برا ہو تو بھی شامل ہے، مگر آپ ذرا دیکھیے ہو کیا رہا ہے۔ جب طوفان شروع ہوا، پانی بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا، جو کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا۔ شاید اسی لیے پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال کا سفینت نوح، نوح کے سفینے کی مثال ہے، تاکہ تب سب سن لیں کہ جو سفینے میں سوار ہوگا وہی بچے گا۔ مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں، اے میرے لال، سفینے میں آ جا، کشتی میں آ جا، تو بچ سکے گا ورنہ نہیں بچ سکے گا۔ اس وقت بیٹے نے کیا کہا تھا؟ صحابی الی الجبل، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یاسمونی من الماء، یہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ موت سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کی روش بہت پرانی ہے۔ جبل میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر، یاسمونی من الماء، وہ مجھے بچا لے گا پانی کے مقابلے میں۔ جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم الیوم، اے بیٹا، آج کوئی نہیں بچا سکے گا، سفینے پر سوار ہوں گے تو بچو گے ورنہ ہلاکت تمہارا مقدر ہے۔ ہوا کیا؟ موج آئی اور وہ ڈوبنے لگا، شفقت پدری غالب آئی، اور جناب نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہا کہ اے مالک، یہ میرا بیٹا ہے، انہو من اہلی، یہ میرا اہل ہے، یہ میرے اہل میں شامل ہے، یہ میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ پروردگار عالم نے اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کہ بیٹا ہے، انہو لیس من اہلک، مگر تیرے اہل میں شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پروردگار عالم نے عرف کو توڑ کر رکھ دیا، جتنوں سے پوچھا جائے گا وہ یہ کہیں گے کہ یہ ان کے اہل میں شامل ہے، مگر پروردگار یہ کہتا ہے انہو لیس من اہلک، اے نو، یہ تیرے اہل میں شامل نہیں ہے۔ اور پھر آگے پروردگار عالم نے کہا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جانا۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ جو اہل بیت میں شامل نہ ہو اسے زبردستی اہل بیت میں شامل کرنا نگاہ قدرت میں جہالت کا مظاہرہ کہلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جملے کی ہم توجیہ کریں گے، اولو العزم رسول ہیں، تو میکسیمم ترک اولا کہیں، جو بھی کہیں، مگر بہرحال پروردگار عالم نے واضح طور پر کہا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ، اس بات سے روکتا ہوں تمہیں۔ اور پھر جناب نوح علیہ السلام نے فوراً اس بات سے پناہ مانگا کہ مالک، میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں۔ تب آپ غور فرمائیے کہ معاشرے کا عرف تو ٹوٹ گیا، بیٹا عرفن پوچھا جائے اہل میں ہے، کہا جائے گا ہے، پروردگار عالم نے بیٹا ہے مگر اہل میں شامل نہیں ہے۔ غور فرمایا، یہ ایک کیس ہو گیا۔ اب آئیے جناب لوط علیہ السلام، ان کی زوجہ، خود نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی، مگر اسی سورہ ہود میں پروردگار عالم نے واضح طور پر یہ کہا کہ اے لوط، فرشتوں نے آ کر جو پیغام دیا ہے، بقیت من اللیل سرب اہلک، اپنے اہل کے ساتھ نکل جاؤ بقطع من اللیل رات کے ایک حصے میں، مگر تمہاری بیوی وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ عرف عام میں اگر آپ پوچھیں تو بیوی یقیناً گھر والوں میں شامل ہوتی ہے، مگر یہاں پر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پہلے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اہل سے خارج کر دیا، اور یہاں پر لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے کہا کہ وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں ہیں۔ وہاں پر بیٹے کو خارج کر دیا، یہاں پر بیوی کو خارج کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، جناب سارا سلام اللہ علیہا زوجہ ہیں، ان کو شامل رکھا گیا۔ وہاں پر بھی آل البیت کا لفظ استعمال کیا گیا، الف لام ہے، اور ترجمہ بھی یہ ہے اس گھر والوں۔ اب سوال سارا یہ ہے کہ کہیں پر بیوی اہل میں شامل ہے، کہیں پر خارج ہے۔ بیٹا اہل میں شامل ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا اہل سے خارج ہے۔ پیغمبر اکرم اعلان یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اہل البیت ایک گھر والے ہیں کوئی خاص کہ جن سے ہر رزق کو دور رکھا۔ پیغمبر اکرم کی بیویاں بھی ہیں، پیغمبر اکرم کی بیٹی بھی ہے، برادران کے نزدیک بیٹیاں ہیں، بیٹی بھی ہے، برادران اہل سنت کے نزدیک بیٹیاں ہیں، ایک سے زائد ہیں۔ پیغمبر اکرم کا ایک بیٹا بھی ہے جو اس وقت حیات تھا، جناب ابراہیم، ماریہ قبطیہ کے بطن سے۔ اب سوال سارا یہ کہ جب ہم قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں تو کہیں پر بیٹا آؤٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پر بیوی آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پیغمبر اکرم کے رشتہ داروں میں یہ سب موجود ہیں، اور اب ہماری تمام تر توجہ اس بات پر ہے کہ جب اعلان ہوا ہے کسی خاص گھر والوں کے لیے، بیوت کا لفظ نہیں ہے، الف لام کے ساتھ البیت ہے، اعلان اتنا بڑا ہے کہ ہر رزق کو دور رکھ دیا، پاکیزگی وہ عطا کی جو پاکیزگی کا حق ہے، ویسا پاکیزہ رکھا کہ جو پاکیزگی کا حق ہے، تو اے پروردگار ہمیں کیسے پتا چلے کہ بیوی شامل ہے یا خارج ہے، بیٹیاں شامل ہیں یا خارج ہیں، بیٹے شامل ہیں یا خارج ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے؟ اس کے لیے ضروری تھا۔ اور یاد رکھیے گا، انما کا حصر ہے، انما کا مطلب ہے بس، اور بس یہ، ان کے علاوہ کسی کی بات نہیں کی جا رہی۔ یہ جو الف لام کے ساتھ بیت ہے، البیت، ان میں جو افراد ہیں ان کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، انما حسن، بس اور بس یہ۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اکرم نے چادر کا حصار کیوں کھینچا؟ پیغمبر اکرم نے چادر کا حصار اس لیے کھینچا کہ آیہ تطہیر کا اعلان چادر کے باہر در و دیوار کے اندر منتشر نہ ہو جائے۔ پہلے چادر میں لیا، اعلان کیا، اللہم ہاؤلاء، اے مالک میں ان کی ضمانت لیتا ہوں، یہ میری بیویاں بھی ہیں اور بھی بہت کچھ ہیں، مگر میں ان کی بات کر رہا ہوں، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل، یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ میری درخواست ہے، اب میں تجھ سے اعلان سننا چاہتا ہوں۔ اور واقعاً پروردگار عالم نے جو اعلان کیا ہے، جو کمال اعلان، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے ملائکہ، اے ساکنان آسمان، سنو میری بات، سنو، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری، یہ جو تم دیکھ رہے ہو آسمان کا شامیانہ، میں اسے نہ سجاتا، یہ جو تم زمین کا فرش دیکھ رہے ہو نہ بچھاتا، یہ جو تم چاند کی چاندنی دیکھ رہے ہو نہ دیتا، یہ جو تم سورج کی روشنی دیکھ رہے ہو نہ دیتا، یہ جو تم سمندر میں طغیانی روانی دیکھ رہے ہو نہ دیتا، یہ جو تم کشتیوں کا چلنا دیکھتے ہو ان کشتیوں کو رفتار عطا نہ کرتا، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی۔ الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یہ پانچ، الذین ہم تحت الکساء، جو کہ اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں۔ پھر جناب جبرائیل کا سوال کہ یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے مالک یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ اور پروردگار عالم کا جواب کہ ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں اور زہرا کے سارے بیٹے۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ زہرا کے دو بیٹے نہیں، زہرا کے سارے بیٹے۔ نسل حسین میں موجود نو اماموں کے نور کو بھی پیش نظر رکھا۔ بنوہا، زہرا کے سارے بیٹے، ان سب کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ پھر جناب جبرائیل وہ پیغام لیتے ہیں، آیہ تطہیر وصول کرتے ہیں اور پھر نیچے تشریف لاتے ہیں، پروردگار عالم سے اجازت لی اور پھر اس کے بعد نیچے تشریف لائے۔ جب تشریف لائیں تو چادر کے باہر کھڑے رہے، البیت، چادر کے باہر کھڑے رہے، وہ جو چادر سے بیت بنایا تھا اس کے باہر کھڑے رہے اور وہاں پر سلام کیا اور اجازت مانگی۔ خدا نے اجازت دے دی ہے مگر پھر بھی اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول، یہ ہے پروٹوکول۔ اسلام آباد کے اندر تو پروٹوکول کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب جبرائیل نے چادر کے باہر کھڑے رہ کر اب اس کے بعد سلام کیا اور اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول، یقیناً اللہ نے تو مجھے اجازت دے دی ہے، مگر کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ پانچ کا چھٹا بن جاؤں؟ علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ ہے کہ یہیں سے عظمت اہل بیت کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کبھی فرشتوں میں شامل ہونے کی دعا نہیں مانگی۔ فرشتے نے ان میں شامل ہونے کی دعا مانگی، انہوں نے کبھی فرشتوں میں شامل ہونے کی دعا نہیں مانگی۔ اجازت ملی اور جناب جبریل تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد اعلان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو درود و سلام کے بعد یہ پیغام بھیجوا رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یقین جانیے برادران عزیز، آئے تطہیر کے حوالے سے یہ نکات بہت اہم ہیں۔ میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں ورنہ آپ پریشان رہیں گے کہ پہلے ازواج کا ذکر ہے بعد میں ازواج کا ذکر ہے، مگر درمیان میں جس اہتمام کے ساتھ پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی، دیکھے تو صحیح کہ وہاں پہ سیاق و سباق ریلیونٹ ہو سکتا ہے۔ پہلے ڈانٹا جا رہا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، کنڈیشنز کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور پھر پروردگار عالم یہ اعلان کرتا ہے جس کے اندر طہارت کا اعلان ہے، رجس سے دوری کا اعلان ہے، انما کے حصر کے ساتھ اعلان ہے، بیت کا ذکر ہے، بیوت کا ذکر نہیں ہے، الف لام کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب ام سلمہ، ہمارا سلام اس بی بی پر کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کے ذریعے سے بات اور زیادہ واضح ہو گئی۔ یعنی یہ بات جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ جناب ام سلمہ کے حوالے سے کنز المال کے اندر بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی ہے، در منصور کے اندر بھی ہے، اور تفسیر طبری کے اندر بھی ہے، ان کتابوں کے اندر ہیں تقریباً مور اور لیس۔ اور وہ کیا ہے کہ اس موقع پر جناب ام سلمہ نے، جو برادران کے پاس ورژن ہے اس کی روشنی میں، چادر کو اٹھایا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جیسے خواہش تھی جناب ام سلمہ کی کہ میرا نام بھی ان معزز افراد کی فہرست میں شامل ہو جائے، تو پیغمبر اکرم نے روک دیا، پیغمبر اکرم نے منع کر دیا کہ ام سلمہ چادر میں آنے کی کوشش مت کرو۔ تو جناب ام سلمہ کے الفاظ تھے کہ الستو من اہل البیت، کہ اللہ کے رسول کیا میں اہل البیت میں شامل نہیں ہوں؟ تو پیغمبر اکرم نے جواب دیا انتی من ازواج النبی، تم نبی کی ازواج میں شامل ہو مگر نبی کی زوجہ ہونا اور ہے، اہل البیت میں ہونا اور ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، انتی من ازواج النبی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی غور طلب بات ہے، ازواج رسول کو امہات المومنین کہا گیا، بالکل کہا گیا، ایک روش بن گئی تھی ام المومنین کہنے کی، مگر کیا آپ کو کہیں کوئی حوالہ ملتا ہے کہ ازواج میں سے کسی نے یہ کہا کہ اس آیت کے اندر جن اہل البیت کا ذکر ہے وہ ہم ہیں؟ مزے کی بات ہے کہ آپ کو کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملے گی، کہیں پر بھی آپ کو روایت نہیں ملے گی۔ یہ پہلی مرتبہ اکرمہ ایک شخص تھا جو خارجی تھا، اس نے یہ فتنہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ اہل البیت سے مراد ازواج ہے، قطعاً نہیں، خود ازواج رسول میں سے بھی کسی نے بھی، جو خود اہل البیت کے مخالف شمار ہوتی ہے، ان میں سے بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کرنا فی بیوت کننا کی آیت پڑھتے ہوئے اتنا گریہ کرتی تھی کہ دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، مگر اسی آیت میں آگے آیت اطہیر بھی تو ہے، اس کو پڑھنے کے بعد دل باغ باغ کیوں نہیں ہو جاتا تھا؟ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، زید بن ارقم نے اس پر بہت اچھا تبصرہ کیا، زید بن ارقم صحابی رسول ہیں صحیح مسلم کے اندر، انہوں نے کہا کہ نہیں، ازواج اہل البیت کے اندر شامل نہیں، اہل البیت اس میں شامل نہیں ہے۔ اور پھر مجھے مفتی نصیر الاجتہادی یاد آئے، وہ ایک بہت پیارا تبصرہ کیا کرتے تھے، ہائی لائٹر نوٹ کے اوپر ہے، کہ اگر صحیح مسلم کی بات بھی اگر نہ مانی جائے تو پھر وہ شخص صحیح مسلم کیسے ہو سکتا؟ درود بھیجے گا محمد والے. اب ذرا سنیے پنجتن کے لیے یہ ارشاد رسول. نزلت الآیا, یہ آیت نازل ہوئی, فیا میرے بارے میں, وفی علی علی کے بارے میں, وفاطمہ فاطمہ کے بارے میں, والحسن والحسین حسن کے بارے میں, حسین کے بارے میں. برادران اہل سنت کی کم از کم 18 حدیثیں اس موضوع کی, کم از کم, زیادہ زیادہ تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی, مگر کم سے کم 18 حدیثیں اس مضمون کی موجود ہیں. ازواج میں سے کسی نے کلیم نہیں کیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. پیغمبر اکرم نے یہ کہا ہو کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے, جی نہیں. یہ کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, علی کے بارے میں, زہرہ کے بارے میں, حسن اور حسین, 18 کم سے کم ایسی حدیثیں ہیں. اور ان کتابوں کے اندر کون کون شامل ہیں, ایک تو نام ابھی میں نے لیا, مسلم, مشکات, ترمذی, سنن بحقی, مستدرک حاکم, مستد احمد ابن حنبل, کنز الامال, تفسیر ابن جریر طبری, در منصور, کشاف, تفسیر نیشاپوری وغیرہ 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 وغیرہ. یہ اتنی حدیثوں کی کتابیں ہیں, تفسیر کی کتابیں ہیں, کہ جن کے اندر یہ سب کچھ آیا ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں خشک بحث, لیکن بہرحال آپ کا ذوق سماعت. یہ میر انیس کے کچھ بند ہیں جناب سیدہ کی شان میں, اس پر ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں. اور آخری جو بند ہے وہ آیت اطہیر ہی کے حوالے سے ہے. فرماتے ہیں میر انیس کہ مہرے سپہرے عز و شرافت ہے فاطمہ, مہرے سپہرے سپہر ان آسمان, یعنی آسمان عز و شرافت کا سورج آفتاب وہ ہے فاطمہ, مہرے سپہرے عز و شرافت ہے فاطمہ, شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ, مفتاح ہے باب گلشن جنت ہے فاطمہ, نور خدا و آیا رحمت ہے فاطمہ, رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے, رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے, ہوا کا افتخار ہے, مریم کا فخر ہے. پھر فرماتے ہیں میر انیس کہ اللہ ہر فاطمہ کی بزرگی زہ شرف, اللہ ہر فاطمہ کی بزرگی زہ شرف, بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف, شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف, اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف, دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے, مشکل کشا کے بے